بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. سامعین کرام، آج ہمارے سامنے جس موضوع پر پہلے ہم گفتگو کریں گے وہ ہے انبیاء اور رسولوں کے درمیان تفاضل، یعنی ایک دوسرے کے مراتب اور درجات کا کم اور زیادہ ہونا. یہی میں ایک بات یہ کہہ دوں جو آگے بات آنی ہے کہ اگر ہم کسی کے اعلیٰ درجے کا تذکرہ کرتے ہیں کہ فلاں فلاں سے افضل ہے، تو اس کا لازمی معنی اور تقاضا یہ نہیں ہوتا کہ جس کو افضل قرار دیا جا رہا ہے اس کے مقابلے میں مفضول، اس کو ہم اس کی بے عزتی یا بے ادبی کر رہے ہیں. ہاں، صحابہ کرام میں بھی درجات ہیں، قرآن کی آیتیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفاضل اور ایک دوسرے پر فضیلت بخشی ہے کہ بعض آیتیں بعض صورتیں دوسری آیتوں اور صورتوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسری آیتیں اللہ کا کلام نہیں ہے یا ان کی تنقیص یا کم درجے کا ذکر کیا جا رہا ہے. افضل کے مقابلے میں ان کا درجہ کم ہے، لیکن دوسروں کے مقابلے میں ظاہر سی بات ہے کہ ان کا درجہ، جیسا کہ ہم نے جانا، نبوت کا، انبیاء کا، رسالت کا درجہ کوئی غیر نبی پا نہیں سکتا. چنانچہ انبیاء اور رسل یہ آپس میں ایک دوسرے سے تفاضل رکھتے ہیں، درجات کا کہ کمی بیشی کا مرتبہ رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک. خود اللہ کے نزدیک ان کے مقام اور مرتبہ میں فرق ہے. چنانچہ عمومی طور پر تمام انبیاء اور رسولوں میں اللہ کے جو رسول ہیں، رسول انبیاء کے مقابلے میں، رسول جب ہم فرق کہتے ہیں، جو ابھی ہم نے پچھلے دروس میں جانا کہ نبوت اور رسالت میں یا نبی اور رسول میں فرق ہے، اور اس میں جانا کہ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے لیکن ہر نبی ضروری نہیں ہے کہ رسول ہو. اس کو یوں سمجھیے کہ ایک ایچ ایس سی کیا ہوا بارہویں کا، میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، اس کے بارے میں یہ بات انڈرسٹوڈ اور جانی بوجھی ہے کہ وہ دسویں پڑھنے کے بعد بارہویں کیا ہے. تو بارہویں پڑھنا کس کا سرٹیفکیٹ جس کے پاس ہے، اس کے پاس خود بخود دسویں کی سند موجود ہے، لیکن جس نے دسویں کی سند حاصل کی ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس بارہویں ہو. اس اعتبار سے یہ بھی پتہ چلا، اور یہاں جو ہم ذکر کر رہے ہیں، کہ رسولوں کا درجہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے اونچا اور بلند ہے، اور ان رسولوں میں جتنے بھی رسول ہیں ان میں سب سے زیادہ افضل اور بلند مقام کے حامل مرتبہ اور منزلے کے اعتبار سے وہ ہیں جن کو اول العزم رسول کہا جاتا ہے، وہ رسول جو اول العزم ہیں، عزم والے. اصطلاحاً قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا ہے اول العزم کا، اب ایک اصطلاح بن گئی اور اس کو کہا گیا کہ جو اول العزم رسول ہیں وہ دوسرے رسولوں کے مقابلے میں اونچا درجہ رکھتے ہیں. اب کون سے رسولوں کو اول العزم کہا گیا؟ ان پانچ کو، پانچ رسولوں کو کہا گیا. یہ راجح قول اور افضل قول ہے، اس سلسلے میں اہل علم کے بہت سارے اقوال ہیں، لیکن دلائل کے اعتبار سے عام طور سے اس قول کو کہ پانچ رسول اللہ کے اول العزم رسول ہیں اور دیگر رسولوں کے مقابلے میں ان کا درجہ اور مرتبہ اونچا ہے، دلائل کے استقصاء اور ان کو ان پر نگاہ رکھتے ہوئے یہ بات راجح اور قابل قبول نظر آتی ہے. اگرچہ کہ دوسرے اقوال بھی ہیں، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ان پانچ رسولوں کے علاوہ دوسرے رسولوں میں اول العزمی نہ ہو. ضرور تھی، ہر کسی میں خوبیاں اور اول العزمی ہمت ثبات موجود تھی، لیکن ان کا درجہ ممتاز ہے، یہ زیادہ اونچے درجے کے حامل ہے. اب ان پانچ رسولوں میں، آگے ہم ان کا تذکرہ کریں گے کہ اول العزم رسول کون ہے. حضرت، اس سے پہلے ذکر غالباً ہو چکا ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام والسلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت نوح علیہ السلام والسلام، اور پانچویں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں ان پانچوں میں سب سے افضل ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور آپ کو علل اطلاق کہا جاتا ہے کہ تمام مخلوقات میں آپ کا درجہ سب سے اونچا ہے, آپ سب سے افضل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ, اور ان دونوں کو ملا کر خلیلین کہا جاتا ہے, خلیلان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو اپنی خلت سے نوازا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری مسلم کی روایت میں ارشاد ہے کہ ان اللہ تخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا, کہ اللہ نے مجھے بھی ویسے ہی خلیل بنایا ہے جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیل بنایا, خالص دوست بنایا. تو اولو العزم رسولوں میں علی الاطلاق سب سے پہلا اور سب سے اعلی مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. دونوں پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کا, یہ خلت میں یکساں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اونچا درجہ ہے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں, خاتم النبیین ہیں. تو ختم نبوت کے اعتبار سے آپ کا درجہ علی الاطلاق تمام انبیاء اور رسولوں سے بلند ہے, اسی لیے آپ کو سید المرسلین کہا جاتا ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے درجہ حضرت ابراہیم کے بعد, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت عیسیٰ, اس کے بعد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام, اور پھر ان اولو العزم پانچ رسولوں کے بعد باقی رسولوں اور پیغمبروں کا ہے. پھر رسولوں کے بعد جو عام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان کا درجہ ہے, اور یہ انبیاء بھی آپس میں ایک دوسرے سے تفاضل رکھتے ہیں, ایک دوسرے کے درجات میں کمی بیشی ہے. چنانچہ بعض نبی بعض دوسرے انبیاء کے مقابلے میں زیادہ افضل اور فضیلت والے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انبیاء کرام یہ دراصل جو تفاضل رکھتے ہیں آپس میں, ہاں یہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو فضیلت بخشی ہے ان کو کچھ خصوصیات, کچھ فضائل, کچھ وسائل, کچھ بزرگی یا کرامات, ایسی کرامات بمانا بزرگوں اور اعزاز اور عزت اکرام کی چیزیں, کچھ اکرام کی چیزیں اور ایسے حالات عطا فرمائیں جو دوسرے نبوت اور رسالت کے درجات کے مقابلے میں ان کا مقام اونچے سے اونچا کرتے چلے جاتے ہیں. علامہ ابن ابی العز حنفی نے شرح العقیدت الطحاویہ میں ایک جملہ بڑا پیارا ذکر کیا ہے, اختصار کے ساتھ اس میں بہت لمبی چوڑی بات آ جاتی ہے. انہوں نے یہ بیان کیا کہ انبیاء اور رسولوں میں جس نبی اور رسول نے توحید اور اپنی بعثت کے تقاضے کو جتنا زیادہ مکمل کیا, دعوت و اشاعت کے معاملے میں جتنی زیادہ کامیابی حاصل کی اور اس کے تقاضوں کو ضروریات ان کو زیادہ پیش آئیں, اور جنہوں نے جتنا زیادہ توحید کے تقاضوں کو پیش کیا پورا کیا مکمل کیا, ان کا درجہ دوسروں کے مقابلے میں اتنا زیادہ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ وسلم اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, یہ جو اولو العزم رسولوں کا ابھی تذکرہ ہم نے جانا پڑھا قرآن مجید میں, ان پانچ انبیاء کو ابھی ہم آگے تذکرہ کریں گے. دو جگہ قرآن کی آیتوں میں ذکر کیا گیا ان پانچوں کو اکٹھا, ہاں تو اس بنیاد پر ان کو کہا گیا کہ ان کا درجہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ. ان پیغمبروں میں آپ دو غور کریں, دوسرے انبیاء اور رسولوں جن کا تذکرہ اور واقعات اس سے بیان کیے گئے ان کے مقابلے میں صاف نظر آتا ہے کہ انہوں نے دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں, توحید کو پہنچانے کے سلسلے میں, اور شرک کا کفر کا رد کرنے کے سلسلے میں دوسروں کے مقابلے میں ان کا کردار زیادہ نمایاں اور زیادہ محنت مشقت اور قربانی والا نظر آتا ہے. ان کو زیادہ قربانیاں دینا پڑی, ان کو زیادہ مخالفتیں جھیلنا پڑی, تکلیفیں اٹھانا پڑی. تو جس نے توحید کے دین کے تقاضوں کو جتنا زیادہ ادا کیا اور پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات جتنی زیادہ نازل ہوئی اور انہوں نے جتنا زیادہ عمل کیا اپنی امتوں کو بتایا, اس اعتبار سے ان کے درجات دوسروں کے مقابلے میں بڑھتے چلے گئے, جو کہ دوسروں کو یہ مقامات یہ مواقع حاصل نہیں ہوئے. جیسے اسی طریقے سے بعض نبیوں کو بعض انفرادی حیثیت سے کچھ خصوصیت حاصل ہے جو دوسروں کو حاصل نہیں ہے, کا تفضیل بالتخصیص بمنقبت. جیسے کسی عظیم منقبت اور تعریف کی چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کسی پیغمبر کو خصوصیت دیا جانا, جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کلام کے شرف سے مشرف کرنا, اللہ نے ان کو کلیم اللہ بنایا, اسی طرح حضرت ابراہیم اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیل بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کلیم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معراج میں شب معراج آپ نے پردے کی آڑ سے حجاب کی آڑ سے اللہ تعالیٰ سے براہ راست گفتگو کی. تو اب ان کو خلیل بنایا اور پھر دیگر انبیاء اور رسولوں کو ہم جب قرآن و حدیث میں جو بیانات ہیں اس کو سامنے رکھیں تو ایک چیز اور بھی نظر آتی ہے کہ بعض انبیاء کو دوسرے کے مقابلے میں بینات آیات معجزات اور ملائکہ علیہ الصلاۃ والسلام یعنی فرشتوں کے ذریعے سے ان کی تائید دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حاصل ہوئی. ہاں اور یہ وقت اور حالات اور ان کی دعوت و تبلیغ کے تقاضوں کے مطابق تھی. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کس طرح معاملات پیش آئے اور آپ کو قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ولادت آپ کی جو ہے خرق عادت ہوئی اور پھر بچپن میں آپ نے خرق عادت طور پر کلام کیا اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ہاں ایسے معجزات دیے گئے. کیونکہ اس دور میں کہتے ہیں کہ طب اور طبابت کا زور تھا لہذا آپ کو ایسے معجزات دیے گئے کہ اطباء جو اپنے وقت کے ماہر علاج کرنے والے دوا اور مریضوں کو جاننے والے ہوتے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کو دیکھ کر فوراً یقین کر لیں کہ یہ کوئی انسان بڑے سے بڑا طبیب ماہر سے ماہر دوا کا جانکار تجربہ کار یہ کام نہیں کر سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا مادر زاد اندھے اور کوڑھیوں کو اللہ کے حکم سے شفا دلانا مردے کا زندہ کر دینا یہ ایسی چیزیں تھیں جو بار بار پیش آئی اور انبیاء اور فرشتوں کی طرف سے تائید بھی. اسی طرح بعض شریعتوں کا ہاں اور کتابوں کے نزول کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام پر کتابیں نازل نہیں کی. ہاں بعض شریعتوں کو بعض شریعتوں پر فضیلت دی. ہاں اس کو ہم اس طرح بھی جان سکتے ہیں کہ اگر قوم کے لوگوں نے نبی کی نبوت پر ایمان ہی نہیں لایا توحید اور بنیاد کو قبول ہی نہیں کیا تو پھر فروعی احکامات اور شریعت کے دیگر احکامات کا موقع ہی نہیں آیا. جس نے توحید اور ان چیزوں کو بنیادوں کو اسلام کی دین کی قبول نہیں کی تو ان کو ظاہر سی بات ہے کہ رہنے سہنے کے احکام عبادات کی تفصیلات اور دیگر شرعی احکامات دیے ہی نہیں گئے کیونکہ اس کا موقع ہی نہیں آیا. یہاں یہ بھی ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں اور توحید کو فراموش کر کے عقائد اور بنیادوں کو فراموش کر کے مسائل فضائل پر اور فروعی احکامات پر زور لگاتے ہیں. یہ بنیاد اور عجیب و غریب بات ہے کہ آپ سلفی اور اہل الحدیث کو پائیں گے کہ وہ انبیاء کے منہج کو اختیار کرتے ہوئے عقیدے پر سب سے زیادہ زور دیتے ہیں لیکن انہی کے بارے میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ یہ فروعی مسائل کی بنیاد پر اختلاف پیدا کرتے ہیں جبکہ شریعت کی اصول کے اصول اور بنیادیں کیا ہیں؟ عقائد ہیں، ایمانیات ہے، توحید ہے، اصل الاصول. اس کو جس نے فراموش کر دیا وہ فروعی فروعات میں لگا ہوا ہے. اب آپ اہل الحدیث اور سلفیوں کے علاوہ جن کو بھی دیکھیے جو حکومت اور سیاست کی بنیاد پر دعوت و تبلیغ کا کام کر کے اس کو منصب اور نصب العین قرار دیتے ہیں، جو لوگ فضائل کو ٹارگیٹ بنا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عوام کو خوبصورت دین بتا کر کے بھائی دیکھیے لوگ تو اچھا کام کر رہے ہیں اور فضائل بیان کر رہے ہیں اور ان کو رجھاتے ہیں، ہاں آپ ان کو دیکھیں، آپ دونوں کے یہاں دیکھیں گے کہ یہ جو جن احکامات اور فضائل کو بتا رہے ہیں وہ دراصل توحید کے مقابلے میں، ایمانیات کے مقابلے میں فروعات کی حیثیت رکھتی ہے. وہاں اصول کی جہاں تک بات بھی ہوتی ہے تو وہ ضمنی طور سے ہوتی ہے اور اس طرح سے ہوتی ہے کہ اس کے تقاضوں کو فراموش کر دیا جاتا ہے، اسے بنیاد بنا کر دوستی اور دشمنی، دین کے ساتھ لوگوں کے ساتھ تعلق بنانے اور توڑنے کو جو قرآن حدیث نے متعین کیا ہے اس کو وہ فراموش کر دیتے ہیں، اس کی بنیاد پر ولا اور برا نہیں کرتے بلکہ اپنے اختیار کیے ہوئے اصولوں اور مسلک کو، اپنے امام کی اتباع اور تقلید کو، اپنے منہج اور خاص فکر اور نظریے کے ساتھ میں رہنے یا نہ رہنے کو وہ ولا اور برا کی بنیاد قرار دیتے ہیں. یہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے منہج کے خلاف ہے. تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ اصل الاصول توحید ہوتی تھی، اب توحید کے بعد جس کو دیگر احکامات اور شرائع کو پہنچانے اور عمل کرنے کا جتنا زیادہ موقع ملا گویا اس نے توحید کے تقاضے کو اتنا زیادہ لوگوں کے سامنے پورا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقصود کو اتنا زیادہ پورا کیا. اسی طریقے سے کثرت اتباع، جس نبی کے جتنے زیادہ متبعین ہوئے، جتنے زیادہ اس کی پیروی کرنے والے، ان پر ایمان لانے ہوئے، اس اعتبار سے بھی اس نبی اور اس کی نبوت کو فضیلت اور درجات میں بلندی حاصل ہوتی جاتی ہے. چنانچہ والتفضیل بکون النبی عبد رسولا، اور اس اعتبار سے بھی تفضیل ہوتی ہے کہ نبی کا عبد رسول ہونا. ایک وہ نبی ہوتا ہے جو عبد رسول ہے، ہاں ہاں، نہ کہ، اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو نبی ملک ہوتا ہے. نبی بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے. ایک بادشاہ نبی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام والسلام، ان کو بادشاہت کے ساتھ نبوت ملی. ہاں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ مدینہ کی حاکمیت ملی، لیکن آپ کے بارے میں کہا کہ عبدہ و رسولہ، کہ عبد رسول ہیں. ہاں، جیسے نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم، یہ عبد رسول کی مثالیں ہیں. اور چنانچہ یہ لوگ افضل ہیں حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے. تمام پر اللہ کی سلامتی ہو اور درود نازل ہو. ہاں، اس کے علاوہ، یہ چند وجوہ تفضیل بیان کی ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی وجوہ ہیں تفضیل کے. ہاں، یہاں ہم مذکرے میں اسی بات کو تھوڑا سا پھیلا کر اور دلیلوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس بات کو کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور رسولوں کے درمیان تفاضل ہے. یہ کوئی ہماری بات نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ قرآن میں بالکل صاف صاف مضمون موجود ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، تلک الرسل فضلنا بعضہم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضہم درجات، کہ یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت بخشی. ان میں کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اور دوسرے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند درجات سے نوازا. اسی طریقے اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد ہے، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر، یعنی انبیاء میں ایک دوسرے پر، ایک دوسرے کو فضیلت بخشی. یہ قرآن کی دو دلیلیں ہیں جو کافی ہیں مقصود کو سمجھانے کے لیے، واضح کرنے کے لیے. دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں ہیں. ایک حدیث ہم نے پیچھے پڑھی اور اسی کا ایک ٹکڑا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فضل تو علی الانبیاء بست، میں چھ چیزوں میں دوسرے انبیاء پر مجھے فضیلت بخشی گئی ہے. گویا ان چھ چیزوں میں جن کا تذکرہ اس حدیث میں کیا گیا، اور یہ بخاری مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ مجھے ایک مہینے کی مسافت سے روب دیا گیا، پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنایا گیا وغیرہ، یہ چھ چیزیں جو بیان کی گئی ہیں، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا، دوسروں کے لیے نہیں تھا. ہاں، تو ان چھ چیزوں کے ذریعے سے مجھے دیگر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر فضیلت دی گئی ہے. تو یہ ایک شرعی احکامات، یہاں جو ابھی ہم نے موضوع کے حوالے سے جانا کہ فضیلت کے کیا کیا شکلیں اور کیا کیا وجوہات ہیں، کن بنیادوں پر ایک نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت اور اعلیٰ مرتبہ یا بلند مقام حاصل ہوا. ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص خصوصیت کے ساتھ ان کو مشرف کیا اس بنیاد پر جیسے کلام کیا، کچھ شرعی احکامات ایسے دیے جس میں ان کی ایک خاص فضیلت ظاہر ہو رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آخر میں نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قدر تفصیل سے گفتگو کریں گے، آپ کی نبوت کی دلیلوں پر، آپ کی خصوصیات پر. اس لیے یہاں جو چھ خصوصیات اور اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، ہم صرف محل استشهاد کا ذکر کر رہے ہیں، ورنہ اس پر مستقل کتاب موجود ہے، خصائص المصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. یہ صرف چھ چیزیں نہیں ہیں جس کے ذریعے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء پر فضیلت دی. اس حدیث میں چھ چیزوں کا ذکر کیا گیا، اس کے علاوہ ایسی بہتری باتیں ہیں جس کا تذکرہ ہم آگے کے دروس میں انشاءاللہ جانیں گے. یہاں صرف اتنا بتانا ہے کہ اس حدیث کے پہلا جملہ جو ہے، بعض روایتیں الگ الفاظ کے ساتھ ہیں، سیاق و سباق میں فرق ہے، یہاں جو جملہ ہے فضل تو، مجھے فضیلت بخشی گئی، مجھے فضیلت عطا کی گئی، تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ انبیاء سے ان چیزوں میں اور عمومی طور سے بھی. ہاں، ابھی حدیثیں آئیں گی، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام آدم کا سردار رہوں گا. ہاں، وہ اول من ینشق عنہ القبر، اور سب سے پہلا شخص ہوں جس کی قبر پھٹے گی میدان محشر میں، جب لوگ جمع ہونے کے لیے نکلنا شروع ہوں گے تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھلے گی. وہ اول شافعین، وہ اول شفیعین، وہ اول مشفعین، سب سے پہلا سفارشی رہوں گا جس کو اجازت ملے گی شفاعت کی، اور سب سے پہلا وہ شخص رہوں گا جس کی شفاعت قبول ہوگی، قبول کی جائے گی. صحیح مسلم کی حدیث ہے. ایسی اور بھی کئی چیزیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر کو ظاہر کرنے والی. وہ روایت بھی ہے جو ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں معراج کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسراء اور معراج کا سفر پر کرایا گیا تو آپ نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی. ظاہر سی بات ہے کہ نبیوں کی امامت دینا گویا یہ اظہار ہے کہ آپ کا درجہ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے مقابلے میں اونچا رکھا ہے. اب یہاں ایک پھر سے وہ بات دہرائی ہے اور چونکہ ذرا آسان طریقے سے جو ہم نے موضوع میں پڑھا کہ نبیوں میں جو تفاضل ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں فضیلت اور درجات کا معاملہ ہے وہ کئی وجوہ سے ہوتا ہے. ایک تو یہ وجہ ہے کہ پہلا چونکہ ابھی ہم نے عبد رسول اور ملک رسول پڑھا تھا نبی پڑھا تھا, یہ انہوں نے ایک بات اور بھی ذکر کی کہ ایک نبی رسول ہوتا ہے نبوت بھی ہے رسالت بھی, ہاں, اور ایک صرف نبی ہوتا ہے اور رسول نہیں ہوتا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو نبی رسول ہے اس کا درجہ صرف نبی کے مقابلے میں زیادہ اونچا ہوگا. خود رسولوں میں انفرادی طور پر نبیوں اور رسولوں میں بھی تفاضل ہے, ہاں, چنانچہ بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کلیم اللہ بنایا, ہاں, منہم من کلم اللہ فضل علی انا, تو یہ اس بات کی دلیل ہے یہ قرآن کی آیت کہ ان میں کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کلام, یہ بات کہنے کے بعد کہ اللہ نے بعض ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی, اس کے فوراً بعد یہ کہنا منہم من کلم اللہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کو کلام کے شرف سے نوازا گیا وہ ان انبیاء اور رسولوں کے مقابلے میں ایک امتیازی شان اور فضیلت رکھتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف نہیں دیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا. وقوله ورفع بعضهم فوق بعض درجات, ہاں, اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پہ درجات کو بلند کیا, یہ بھی اسی بات کا اس بات کرتا ہے. اور یہ جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہیں, ہاں, مناقب کی فضیلتوں کی, وہ مختلف انداز میں ذکر کی ہیں جو ان کی عظمت اور بلند کردار پر بلند مقام پر دلالت کرتی ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد وآتینا عیسی ابن المریم البینات, ہم نے ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, ہاں, البینات یعنی روشن اور واضح دلائل سے نوازا. تو اب معلوم ہوا کہ ہر وہ نبی جس کے پاس بینات ہے, ہاں, بینات بمانا معجزات, اور معجزات کے بھی کچھ کم ہیں کچھ زیادہ ہیں, کچھ کو صرف دلائل تعلیمات کی شکل میں دیا گیا, الگ الگ شکلوں میں دیا گیا, تو جن کے پاس بینہ ہے وہ ان کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والے ہوئے, جن کے پاس بینہ نہیں ہے یا جن کے پاس بینات زیادہ ہے بکثرت ہے ان کا مقام اور درجہ زیادہ اونچا ہو گیا دوسرے کے مقابلے میں. اب ان رسولوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے, جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا, پھر سے وہ بات دہرا رہے ہیں کہ پانچ رسولوں کو اولو العزم کہا گیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, پھر موسیٰ, عیسیٰ اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام. ہاں, بغیر اس میں فاضل و مفضول کی تعین کے یہ انہوں نے کہا, اور انہوں نے یہ ترتیب جو میں نے پڑھی ہے اس کے بجائے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ حضرت ابراہیم کے بعد کیا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے موضوع کے حوالے سے بیان کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پھر حضرت ابراہیم, پھر حضرت موسیٰ, پھر عیسیٰ, پھر حضرت نوح کے درجات عام طور سے اہل سنت یہ کہتے ہیں. ہاں, تو آگے یہ اس بات پر دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانچ انبیاء دوسروں کے مقابلے میں تمام رسولوں کے مقابلے میں زیادہ درجہ رکھتے ہیں, اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے اونچا ہے, جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان دلیل ہے کہ انا سید ولد آدم ولا فخر, کہ میں آدم کی اولاد کا سردار, آدم کی اولاد کا سردار ہوں اور اس پر فخر نہیں کرتا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں, تمام بنی آدم میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں, صرف عام انسانوں ہی میں نہیں بلکہ رسولوں میں بھی. اس کے ساتھ ساتھ اب یہاں ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, ہمارے ائمہ اور علماء کا یہ اجماع اور اتفاق کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں درجات ہیں, تفاضل ہیں. دوسری طرف کچھ روایتیں ہمیں یہ ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جو ہے لا مجھے حضرت یونس ابن متہ پر فضیلت نہ دو. صحیح بخاری کے الفاظ یوں ہیں کہ لا ينبغي لعبد ان يقول انا خیر من یونس ابن متہ, کہ کسی بندے کے لیے یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے, مناسب نہیں ہے کہ میں یونس ابن متہ سے زیادہ بہتر ہوں. اب یہاں کچھ لوگوں نے انا کا لفظ, کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میں, تو اب میں سے مراد کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا, تو آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی بندہ مجھے نہ کہے کہ میں یونس ابن متی سے بہتر ہوں. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور خاص ذکر کیا, ابھی میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں. اسی طرح ایک حدیث یہ بھی ہے صحیحین وغیرہ میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ مجھ کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر فضیلت نہ دو, لا تخیرونی علی موسیٰ, مجھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر فضیلت نہ دو. لیکن یہ جو دوسری روایت کا میں نے تذکرہ کیا, ہم یہاں اس گفتگو کے اختتام پر بعض حضرات عوام میں یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی جب حدیث موجود ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام میں ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو, تو یہ بات نہیں کہنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں یا اولو العزم رسولوں کا درجہ دوسروں کے مقابلے میں اونچا ہے. تو یہ ایک لا علمی یا کم علمی کی وجہ سے کچھ لوگ اس طرح کی بات کہتے ہیں. یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا, تو اس کا ایک پس منظر ہے. ہاں کہ ایک یہودی نے ایک مسلمان صحابی رسول سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ لا والذی اصطفی موسیٰ علی البشر, کہ نہیں اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے انسانوں پر منتخب کر لیا, یعنی حضرت موسیٰ کا درجہ سارے انسانوں کے مقابلے میں اونچا بنایا, ان کا درجہ اعلیٰ بنایا. صحابی رسول نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ تم یہ بات ہم سے کہہ رہے ہو جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہے. اور یہ کہہ کر انہوں نے یہودی کو ایک تماچا مار دیا, یہودی کو ایک تماچا مار دیا. حضرت یہ صحابی رسول کا ان کو تماچا مارا ظاہر سی بات ہے کہ اس بنیاد پر تھا کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا درجہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اونچا ہے. گویا صحابی رسول نے اس بات کو قبول نہیں کیا اور ان کو تماچا رسید کر دیا, اور ساتھ ساتھ یہ جملہ بھی کہا کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہے تم تب یہ بات کہہ رہے ہو. چنانچہ اس یہودی نے آ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ بھائی فلاں مسلمان نے مجھے تماشا مارا. آپ نے بلا کر ان سے پوچھا تو انہوں نے واقعہ بتایا. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تخیرونی علی موسیٰ, کہ مجھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر فضیلت نہ بخش, مجھ کو ان سے زیادہ فضیلت نہ دو. ہاں کہ معاملہ تو یہ ہوگا کہ قیامت کے دن, آپ نے آگے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن فإن الناس یسعقون یوم القیامۃ, فإذا کیا روایت کے جیسے بھی الفاظ ہوں کہ قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہو جائیں گے. ہاں ہاں تو سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا, ان بے ہوش ہونے والوں میں پہلے مجھے ہوش آئے گا. فأنا أول من يفيق, تو میں سب سے پہلا شخص رہوں گا جسے افاقہ ہوگا, یعنی وہ ہوش میں آئے گا. فإذا أنا بموسى باطشا يده أو آخذا بقائمة من قوائم العرش, بخاری وغیرہ کے الفاظ میں الگ الگ سیاق میں یہ روایت منقول ہے. تو میں دیکھوں گا, اچانک یہ دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرش کے پایوں میں سے ایک پائے کو پکڑ کر کھڑے ہوں گے. اس سے معلوم ہوا کہ عرش کے پائے بھی ہیں. عرش کے پایوں میں سے ایک پائے کو پکڑا, اسی سے ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو عرش کا معنی حکومت کرتے. اللہ عرش پر مستوی ہوا یعنی حکومت پر براجمان ہوا, حکومت اور تسلط اختیار کیا. یہاں اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, ظاہر سی بات ہے کہ اب اس حدیث کا معنی کیا, وہ یہ کریں گے کہ حکومت کے پائے کو پکڑ کر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں گے. ہاں تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پکڑ کر کھڑے ہوں گے. فلا ادری, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جان سکوں گا کہ مجھ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں ہوش میں آ گئے یا طور پر جو ان کو بے ہوشی طاری ہوئی تھی اس کے بدلے میں قیامت کے دن ان پر بے ہوشی آئی ہی نہیں. اجوزیا بے ساقی طور ام افاق قبلی, اس طرح کے الفاظ ہیں حدیث میں بخاری وغیرہ میں, کہ میں نہیں جان سکوں گا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے, بہتر اچھے ہو گئے, بے ہوش وہ بھی ہوئے ہوں اور مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے, یا طور پر جو اللہ کی تجلی کے وقت ان کو بے ہوشی ہوئی تھی اس کے بدلے میں یہاں ان کو بے ہوشی نہیں ہوئی, کہ میں نہیں جان سکوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک ایسی بات بیان کی جس میں بظاہر ہاں اور ایک چیز ایسی معلوم ہو رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک فضیلت اور امتیاز ظاہر ہو رہا ہے, یعنی آپ سے پہلے ہوش میں آنا یا بے ہوشی سے محفوظ رہنا. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر لوگوں کے مقابلے میں پہلے ہوش آئیں گے، ہوش میں آئیں گے. تو کیا اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے؟ جی نہیں. ہاں یہاں ایک بات اسی وجہ سے اہل علم نے انبیاء کے درمیان تفاضل کے معاملے کے سلسلے میں کئی تشریحات کی اور اس حدیث کا کئی جواب دیا ہے. اس حدیث کا جواب دینے سے پہلے اس حدیث کا بھی تذکرہ کر دیا جائے، ہاں دونوں کا جواب تاکہ اکٹھا آ جائے. کہتے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے جو آپ نے کہا کہ کوئی بندہ یہ نہ کہے یا کسی کے لیے یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ میں یونس ابن متی سے بہتر ہوں، تو ایک معنی تو یہ ہوا کہ اگر انا کا کی ضمیر کہنے والے کی طرف لوٹائی جائے کہ کوئی عام انسان، کوئی بڑے سے بڑا، کوئی بڑا پیر عالم بزرگ عبادت گزار زاہد عابد ہو جائے تو اپنے تقوی کے گھمنڈ میں، اپنی پارسائی کے گمان میں یہ نہ کہے کہ میرا درجہ تو یونس ابن متی سے بڑھ گیا، کہ یونس ابن متی نے اپنی قوم میں اللہ کے حکم سے پہلے قوم کو چھوڑ کر جو سفر کر گئے اور ایک غلطی کر دی اللہ کے حکم کو کہ آنے سے پہلے قوم کو چھوڑ کر، اللہ کی شان اللہ کے مقابلے میں ایک غلطی کر دی اس کے حکم سے پہلے نکل جانے کی شکل میں، تو میں اگر ان کی جگہ ہوتا تو میں ایسی غلطی نہیں کرتا، وہ یہ نہ کہے. ہاں ایک معنی تو یہ ہوا اگر عام لوگوں کا یا دیگر علماء انبیاء کی بات مانے اس معنی میں تو بالکل صاف ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان بڑے سے بڑا ہی کیوں نہ ہو، کتنا بھی عابد زاہد اور کچھ بھی بن جائے، ہاں اہل تصوف جو اپنے یہاں الٹے سیدھے دعوے کرتے ہیں کہ ایک بندہ عبادت کرتے کرتے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات میں نعوذ باللہ سم کر جاتا ہے، اللہ اس میں حلول کر جاتا ہے طریقت و سلوک پر چلتے چلتے، یہ بےہودہ اور غیر ثابت شدہ بات، غیر اسلامی بات، ہاں یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے یہ بات. اس کی بنیاد پر کچھ لوگوں نے، مشائخ نے گویا اس طرح کی باتیں کہنی چاہیے اور کہا بھی لوگوں نے. کہتے یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ گویا جو غلطی کی تھی ہم نہ کرتے، تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کے مقام پر فائز ہے، اور نبوت کا مقام ہم نے بار بار پڑھا جانا کہ دنیا کا کوئی غیر نبی انسان کتنا بھی اعلی مقام حاصل کر لے وہ نبوت کے درجے کو ہرگز ہرگز نہیں پا سکتا. اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ قرآن حدیث اجماع عقل و فکر ساری چیزوں کا سے ثابت شدہ حقیقت کا مخالف ہے اور اس کا رد کرنے والا ہے، وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو سکتا ہے. چنانچہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام، اور دوسری بات اگر یہ کہا جائے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یونس ابن متی سے بہتر ہے، تو پھر اس صورت میں اس کا جواب، یہ جو آگے کئی جواب دیا گیا ہے وہ اس تناظر میں کہ یہ جو ممانعت ہے کہ بندہ، ہاں پہلا جواب انہوں نے دیا کہ کہنے والا متکلم اپنی ذات کے بارے میں یہ نہ کہے کہ وہ یونس ابن متی سے بہتر ہے، کیونکہ یہ ضمیر جو حدیث میں ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کے لیے یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس ابن متی سے، تو یہ ضمیر کہنے والے کی طرف لوٹ رہی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو ممانعت ہے یونس ابن متی پر فضیلت دینے کی، کسی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہے، یا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو آپ نے کہا کہ مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو، تو یہ جو ممانعت ہے یہ اس تناظر میں ہے کہ جس کو ہم مفضول قرار دے رہے ہیں افضل کے مقابلے میں کہ وہ افضل ہے، تو جو جس کو مفضول قرار دے رہے ہیں اس مفضول کی تنقیص اور بے عزتی بے ادبی کا پہلو اگر نکل رہا، تب نبوؤں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان اس طریقے سے تفاضل، ایک دوسرے پر فضیلت دینا جائز نہیں ہے کہ آپ ایک کو افضل قرار دیں اس طرح سے کہ دوسرے کی بے عزتی کریں، اس کے اندر بے احترامی کا، بے ادبی کا پہلو نکلے، گستاخی کا پہلو نکلے. ہاں خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے اس خطاب کے بعد ولا تکن کصاحب الحوت، کہ آپ مچھلی والے نبی کی طرح شخص کی طرح نہ ہو جائیں. یہ مچھلی والے کون تھے؟ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام. تو اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ مچھلی والے جب مچھلی میں گئے تو ان کو یہ نتیجہ بھگتنا پڑا، ہاں یہ اہل تصوف کیا اس قسم کی عبارتیں پائی جاتی ہیں. ہاں ویسے ہی اس حالت کے مقابلے میں ہماری حالت جو ہے ان کے مقابلے میں زیادہ ہے. ہاں تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان تفاضل میں اس طرح کا پہلو ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ایک نبی کی فضیلت آپ بیان کر رہے ہیں تو دوسرے نبی کی تنقیص کا اور بے ادبی کا پہلو نکلے، یعنی یہ کہ بھائی وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تو یہ ان کی گویا نعوذ باللہ درجے کی کمی اور بے عزتی اور مذمت کا پہلو کی حامل ہے، جی نہیں، ہرگز نہیں. ہاں، چنانچہ جب مذمت کے طریقے پر کسی کے درمیان، دو لوگوں کے درمیان جس میں سے ایک کی مذمت کا پہلو نکلے، اگر یہ پہلو موجود ہے تو ایسی تفضیل اور مفاضلت، ایک دوسرے کی فضیلت بیان کرنا جائز نہیں ہے، خاص طور سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان. اسی طریقے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کہا کہ مجھے ان پر فضیلت نہ دو، یا انبیاء کے درمیان، ایک حدیث میں عموم میں بھی ہے کہ انبیاء کے درمیان ایک دوسرے کے وہ موازنہ مت کرو، فضیلت مت دو، تو وہاں مراد یہ ہے کہ وہاں مقصود یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دراصل تواضع کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑا نہ بتانا، جو فخر اور گھمنڈ کے خلاف ہے. فخر اور گھمنڈ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی بندے کے لیے یہ درست نہیں ہے، اللہ نے اجازت نہیں دی ہے کہ کوئی کسی پر فخر کرے. ہاں، بلکہ آپ نے تواضع اختیار کرنے کی تلقین فرمائی. ہاں، یہ عام نہیں ہے بلکہ یہ تواضعن ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مقام پر، موقع پر پوچھا گیا کہ اس دنیا میں سب سے افضل کون شخصیت ہے، تو آپ نے کہا کہ وہ یوسف ہیں، خود نبی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے پوتے ہیں، اور ان کے پردادا بھی نبی ہیں. تو یہ نسب کے اعتبار سے آپ نے ان کا مقام اور مرتبہ بتایا، جبکہ یہ بات بالکل صاف اور واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے اونچا ہے. تو یہاں جو آپ نے ممانعت فرمائی وہ دراصل اسی بنیاد پر کہ آپ اپنے آپ کو فخر کی بنیاد پر پیش نہیں کر رہے، لیکن چونکہ آپ نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو درجات اور مقام متعین کیے گئے ہیں وہ آپ ہی کی زبان سے بیان ہوتا تو وہ قابل اعتبار ہوتا، اس لیے آپ کو اللہ کے حکم سے یہ بھی بیان کرنا پڑا کہ میں تمام انسان کا سردار ہوں. اگر آپ یہ بیان نہ کرتے، کوئی دوسرا بیان کرتا، تو وہ شریعت کی اور وحی الہی کا درجہ نہیں حاصل کر پاتے، اس کا وہ مقام نہیں ہوتا. تو قرآن میں جہاں رسولوں کی واسط پر واسط کو فضیلت دینے کا تذکرہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس کی تفسیر اور وضاحت بھی فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سید ولد آدم بنایا، اور پھر قیامت کے دن میدان محشر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اولو العزم رسولوں کا، آدم کے بعد انہی پانچ انبیاء کا تذکرہ ہے جن کو اولو العزم ہم نے کہا. ہاں، قرآن کی مختلف آیت، دو آیتوں میں جن کا تذکرہ کیا گیا، تو ان اولو العزم رسولوں کے پاس سے ہوتے ہوئے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے تو آپ جو ہیں سجدہ ریز ہوں گے مقام محمود پر، اور وہاں آپ حمد و ثنا بیان کریں گے، آپ کو اجازت ملے گی اور آپ سفارش کریں گے. گویا تمام لوگوں کے مقابلے میں اس حدیث شفاعت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور سب سے اونچا مقام ظاہر ہوگا. تو ممانعت کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تواضع کا اظہار کر رہے ہیں. ہاں، ایک اور جواب یہ دیا گیا کہ ان اللہ یا انما اذا کان مع تعین المفضول علیہ، جب مفضول، جس کا درجہ کم بتایا جا رہا ہے، اس کو متعین کر کے، یعنی دو متعین شخصیات میں مفاضلہ اور موازنہ کیا جائے کہ ارے یہ درجے، یہ ان کے مقابلے میں یہ اور ان کے مقابلے میں یہ افضل ہے، اگر ایک ایک شخصیت کا مقابلہ اور موازنہ کیا جائے تو ایسی فضیلت اور ایسا تفاضل، بعض علماء نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہ فلاں نبی فلاں کے مقابلے میں بہتر ہے. یہاں ایک میں تذکرہ کروں کہ جیسے ہم صحابہ کرام کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق علل اتفاق، بالاتفاق تمام اہل سنت والجماعت کے نزدیک انبیاء کے بعد سب سے افضل شخصیت ابوبکر صدیق کی ہے. اب سیدنا ابوبکر صدیق کی صدیقیت اور افضلیت یہ بہت سارے دلائل سے ثابت ہے. ہاں، لیکن اب آپ غور کیجئے کہ مثال کے طور پہ بعض دوسرے صحابہ کی کچھ ایسی خصوصیات بیان کی گئی ہیں جو ابوبکر صدیق میں نہیں ہیں، ان کے بارے میں نہیں بیان کی گئی. مثال کے طور پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا صاحب الہام ہونا، محدث ہونا، اسی طرح ان کا اس مقام پر فائز ہونا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس گلی سے عمر فاروق گزر جاتے ہیں تو شیطان وہ راستہ گلی بدل دیتا ہے دوسری گلی میں. اب عمر فاروق کی یہ فضیلت ہے تو کیا اس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں گے کہ عمر فاروق کا درجہ ابوبکر صدیق سے بڑھ گیا؟ اب حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق کے بعد سب سے افضل کہلاتے ہیں، ان کے مقابلے میں عثمان غنی جو تیسرے درجے پر ہے، ان کے بارے میں دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرشتے ان سے شرماتے تھے، فرشتے شرم کرتے تھے، جبکہ ان دونوں کے بارے میں یہ بات نہیں کہی گئی کہ حضرت عثمان کا درجہ اس بنیاد پر ان سے بڑھ جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ خصوصیات ہیں, حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی کچھ خصوصیات ہیں, طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات ہیں, حضرت ابو عبیدہ کو امین الامہ کہا گیا, تو کیا دوسرے خیانت کرنے والے تھے؟ نہیں. کہ ایک صفت میں ایک اعلیٰ مقام پر وہ فائز, ان کی امتیازی شان ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں میں وہ صفت یا خوبی بالکل نہیں ہے. ان کے مقابلے میں وہ جو اعلیٰ شان رکھتے ہیں ان کا اعلیٰ مقام ہے اور وہ ایک خصوصیت میں امتیاز رکھتے ہیں. مجموعی طور سے ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک انفرادی معاملے میں یا ایک صفت میں کوئی کسی سے بہتر ہو تو تمام معاملات میں بہتر ہو جائے. ہم کلاس میں بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ پوری کلاس کا ٹاپر کہلاتا ہے, لیکن اس ٹاپر کے مقابلے میں کسی خاص سبجیکٹ میں ایک دوسرا بچہ اس سے زیادہ آگے ہوتا ہے. ہاں, مثال کے طور پہ میتھس میں ایک بچہ سب سے زیادہ مارکس لاتا ہے, لیکن ٹوٹل مارکس میں اس کے مقابلے میں ایک دوسرا اول آتا ہے. تو اس طریقے سے ہم کو تفاضل سمجھنا چاہیے کہ بعض خصوصیات میں اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو کچھ فضیلت بخشی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فضیلت بخشی کہ قیامت کے دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئیں گے تو آپ عرش کا پایا پکڑ کر کھڑے ہوں گے, لیکن اسی میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلقاً تمام انسانوں اور تمام انبیاء اور رسولوں کے مقابلے میں یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ آپ مقام محمود پر فائز کیے جائیں گے اور شفاعت کبریٰ کی اجازت صرف اور صرف آپ کو ملے گی. یہ آپ کا عمومی طور سے تمام لوگوں, تمام انبیاء اور رسولوں پر زیادہ اونچا مرتبہ ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ بعض انفرادی چیزوں میں کسی کسی معاملے میں کسی کو امتیازی شان اللہ تعالیٰ الگ ادا کرے. آخری بات, آخری جواب یہ ہے ایک جملے کا کہ یہ جو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے مقابلہ آرائی اور موازنہ, جس کو ہم تفاضل اور مفاضلہ کہہ رہے ہیں عربی میں, یہ موازنہ کرنا اگر عصبیت کی بنیاد پر تو پھر یہ کسی طریقے پر جائز نہیں ہے. عصبیت قوم کی ہوتی ہے, زبان کی ہوتی ہے, علاقے کی ہوتی ہے, ہاں خاندان اور برادری کی ہوتی ہے. اب میں جسے مانتا ہوں تو وہ میرے مجھ سے متعلق ہے, اس لیے میں اس کی طرفداری کروں بغیر دلیل اور بنیاد کے. آپ جس سے متعلق ہیں, جیسے ہم عام معاملات اور حالات اور جھگڑوں لڑائیوں میں, ہاں اختلافات میں جو کرتے ہیں نا, اصول اور اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے ضابطوں سے ہٹ کر تعلق طرفداری اگر اختیار کی جاتی ہے تو یہ عصبیت کہلاتی ہے, عام الفاظ میں کہہ رہا ہوں. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودی کے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور اس میں, تو اس یہودی نے جو ہے وہ عصبیت کی بنیاد پر کہا. ہاں, لیکن آپ نے اس کی حوصلہ شکنی اس لیے کی کہ لوگوں میں یہ چلن نہ پڑ جائے کہ اب یہودیوں کے مقابلے میں آپ ان کے مقابلے میں اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرنا شروع کریں کہ آپ محض عصبیت کی بنیاد پر یا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا دوسرے رسولوں کی تنقید کا پہلو لے کر آپ بیان کریں کہ فلاں کا مقام زیادہ اونچا ہے. تو عصبیت کی بنیاد پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان مفاضلت موازنہ جائز نہیں ہے. یہ انبیاء کے درمیان تفاضل سے متعلق کچھ باتیں تھیں, جس میں ایک دو باتوں کا اعادہ بھی ہوا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ فائدے سے خالی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا انداز تھا کہ بعض باتیں آپ تین تین مرتبہ دہرایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.